أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. سورة الحشر کی آیات نمبر 11 سے آیت نمبر 17 تک کی تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات نمبر 1 یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ حضرات اپنے اموال و جائیداد اور وطن سے نکالے گئے، اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ صرف اللہ کی رضا اور فضل ان کو مطلوب تھی، کوئی اور غرض دنیاوی نفسانی نہ تھی، اور تیسری صفت ان حضرات کی یہ بیان فرمائی کہ یہ سب قربانی ان حضرات نے صرف اللہ اور رسول کی مدد یعنی دین کی مدد کے لیے دی تھی، اور چوتھی صفت کا بیان ہے کہ یہ اپنے وعدے کے سچے تھے، جو وعدہ انہوں نے اللہ اور رسول سے کیا تھا وہ پورے کا پورا کر دکھایا. اسی کے ضمن میں حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ جو لوگ صحابہ پر منافق ہونے کا طعن کرتے ہیں یا ان کی بعض کمزوریوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں اور وہ سب قابل لعنت ہیں. اب آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں. الم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کو، نافقو جو دغا باز ہیں، یقولون کہتے ہیں، لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، الذین کفروا جو کہ کافر ہیں، من اہل کتاب اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم اگر تم کو کوئی نکال دے گا، لنخرجن معکم تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ، ولا نطیعو اور ہم کہا نہ مانیں گے، فیکم احدا ابدا کسی کا تمہارے معاملے میں، ابدا کبھی، وان قوتلتم اور اگر تم سے لڑائی ہوئی، لننصرنکم تو ہم تمہاری مدد کریں گے، واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون کہ وہ جھوٹے ہیں لئن اخرجوا اگر وہ نکالے جائیں لا یخرجون معہم یہ نہ نکلیں گے ان کے ساتھ ولئن قوتلوا اور اگر ان سے لڑائی ہوئی لا ینصرونہم یہ مدد نہ کریں گے ان کی ولئن نصروہم اور اگر مدد کریں گے بھی لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ تو بھاگیں گے پیٹھ پھیر کر ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر کہیں مدد نہ پائیں گے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً البتہ تمہارا ڈر زیادہ ہے فی صدورہم ان کے دلوں میں من اللہ اللہ کے ڈر سے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ یہ اس لیے کہ وہ لوگ لا يفقهون سمجھ نہیں رکھتے لا يقاتلونكم لڑ نہ سکیں گے تم سے جميعا سب مل کر الا في قرى محصنة مگر بستیوں کے کوٹ میں یعنی قلعوں میں او من وراء جدر یا دیواروں کے اوٹ میں بأسهم ان کی لڑائی بینهم آپس میں شدید سخت ہے تحسبهم جميعا تو سمجھے وہ اکٹھے ہیں وقلوبهم اور ان کے دل شتا جدا جدا ہو رہے ہیں ذالک یہ اس لیے بانہم قوم لا یعقلون کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے کمثل الذین جیسے قصہ ان لوگوں کا من قبلہم جو ہو چکے ہیں ان سے پہلے قریبا قریب ہی ذاقوا چکھی انہوں نے وبال سزا امرہم اپنے کام کی ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب علیم دردناک ہے کمثل الشیطان جیسے قصہ شیطان کا اذ قال جب کہے للانسان انسان کو اکفر تو منکر ہو فلما پھر جب کفا وہ منکر ہو گیا قالا کہے انی میں بری ان الگ ہوں من کا تجھ سے انی میں اخاف ڈرتا ہوں اللہ اللہ سے رب العالمین جو رب سارے جہان کا فکان عاقبتہما پھر انجام دونوں کا یہی انہما فی النار کہ وہ دونوں ہیں آگ میں خالدین ہمیشہ رہیں فیہا اسی میں وذالک اور یہی ہے جزاء سزا الظالمین گناہگاروں کی کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دغاباز ہیں کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جو کہ کافر ہیں اہل کتاب میں سے اگر تم کو کوئی نکال دے گا تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ اور کہا نہ مانیں گے کسی کا تمہارے معاملے میں کبھی اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں لئن اخرجوا اگر وہ نکالے جائیں یہ نہ نکلیں گے ان کے ساتھ اور اگر ان سے لڑائی ہو یہ نہ مدد کریں گے ان کی اور اگر مدد کریں گے بھی تو بھاگیں گے پیٹھ پھیر کر پھر کہیں مدد نہ پائیں گے البتہ تمہارا ڈر زیادہ ہے ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے لڑ نہ سکیں گے تم سے سب مل کر مگر بستیوں کے کوٹ میں یا دیواروں کی اوٹ میں ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے تو سمجھے وہ اکٹھے ہیں اور ان کے دل جدا جدا ہو رہے ہیں یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے جیسے قصہ ان لوگوں کا جو ہو چکے ہیں ان سے پہلے قریب ہی چکھی انہوں نے سزا اپنے کام کی اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے جیسے قصہ شیطان کا جب کہے انسان کو تو منکر ہو پھر جب وہ منکر ہو گیا کہے میں الگ ہوں تجھ سے میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب سارے جہان کا پھر انجام دونوں کا یہی کہ وہ دونوں ہیں آگ میں ہمیشہ رہیں اسی میں اور یہی ہے سزا گناہگاروں کی اب خلاصہ تفسیر دیکھتے ہیں کیا آپ نے ان منافقین یعنی عبداللہ بن ابی وغیرہ کی حالت نہیں دیکھی کہ اپنے ہم مذہب بھائیوں سے کہ کفار اہل کتاب ہیں یعنی بنی نذیر سے کہتے ہیں کہ واللہ ہم ہر حال میں تمہارے ساتھ ہیں، پس اگر تم اپنے وطن سے جبرن نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ اپنے وطن سے نکل جائیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کبھی کسی کا کہنا نہ مانیں گے، یعنی ہم کو خواہ کوئی کیسا ہی سمجھاوے کہ خروج القتال میں جو آئندہ مذکور ہے تمہارا ساتھ نہ دیں، مگر ہم نہ مانیں گے۔ پس جملہ لا نطیع سیاق و سباق دونوں کے متعلق ہے، یعنی دونوں کام جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اب کفار سے کہ اگر تم نکالے جاؤ گے تو ہم نکلیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ دیں گے اور ان سے خلاف سے لڑیں گے، تو یہ دونوں باتیں اس میں آ گئے ہیں، اور اگر تم سے کسی کی لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یہ تو ان کے کاذب ہونے کا اجمالاً بیان ہوا، یعنی ان کے جھوٹے ہونے کا مختصر بیان ہوا۔ آگے تفصیلاً ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ اگر اہل کتاب نکالے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر بفرض محال ان کی مدد بھی کی اور لڑائی میں شریک ہوئے بھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کے بھاگ جانے کے بعد ان اہل کتاب کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ یعنی جو ناصر تھے وہ تو بھاگ گئے، مددگار بننے والے وہ تو بھاگ گئے، اور دوسرا بھی کوئی ناصر نہ ہوگا، پس لا محالہ مغلوب اور مغفور ہوں گے۔ غرض منافقین کی جو غرض ہے کہ اپنے ان بھائیوں پر کوئی آفت نہ آنے دیں، اس میں ہر طرح ناکامی رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آخر میں بنی نذیر نکالے گئے تو منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلے، اور جب اول میں ان کا محاصرہ کیا گیا جس میں قتال احتمال قتال کا تھا تو اس میں انہوں نے نصرت نہیں کی، اور بعد وقوع واقعہ کے اس طرح فرمانا لئن اخرجو، جو آئندہ واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، تو واقع ماضیہ کو مستحضر اور موجود فرض کرنے پر مبنی ہے، تاکہ ان کا خلف وعدہ یعنی وعدہ خلافی کرنا اور ان کا مخذول ہونا یعنی ان کا ذلیل و خوار ہونا خوب پیش نظر ہو جاوے، اور یہ آئندہ جو احتمال موہوم تھا یعنی خفی سا احتمال تھا ساتھ دینے کا، اس کی نفی کر دی۔ آگے اس ساتھ نہ دینے کا سبب فرماتے ہیں کہ بے شک تم لوگوں کا خوف ان منافقین کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے، یعنی دعوی ایمان سے جو یہ اپنا ڈرنا اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں وہ تو خلاف واقع ہے، ورنہ کفر کو کیوں نہ چھوڑ دیتے ہیں، اور تمہارا واقعی خوف ہے، بس اس خوف کی وجہ سے یہ لوگ ان بنی نذیر کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور یہ ان کا تم سے ڈرنا اور خدا سے نہ ڈرنا اس سبب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ بوجہ کفر کے خدا تعالیٰ کی عظمت کو سمجھتے نہیں، اور کہ یہود عام ہیں بنی نذیر و غیر بنی نذیر سے، اور منافقین الگ الگ تو تمہارے مقابلے کا کیا حوصلہ کرتے، یہ لوگ تو سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر حفاظت والی بستیوں میں یا دیوار قلعہ اور شہر پناہ کی آڑ میں۔ حفاظت سے مراد عام ہے، خندق ہو یا قلعہ ہو وغیرہ سے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ منافقین نے مسلمانوں کا مقابلہ کسی قلعے اور محفوظ مقام سے کیا ہو، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ اگر کبھی یہود یا منافقین اکیلے اکیلے یا جمع ہو کر تمہارے مقابلے میں آئے بھی تو ان کا مقابلہ محفوظ قلعوں میں یا شہر پناہ کی دیوار کے پیچھے سے ہوگا۔ چنانچہ یہود بنی قریظہ اور اہل خیبر اسی طرح مقابلے میں پیش آئے، اور منافقین نہ ان کے ساتھ ہوئے اور نہ ان کا کبھی اتنا حوصلہ ہوا کہ کھل کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئیں۔ اس میں مسلمانوں کی تشجیع یعنی ہمت افزائی بھی ہے کہ ان سے اندیشہ نہ رکھیں، اور ان کے بعض قبائل جیسے اوس و خزرج کے واقعات جنگ دیکھ کر یہ اندیشہ نہ کیا جائے کہ شاید اسی طرح اہل اسلام کے مقابلے میں بھی کسی وقت یہ آ سکے۔ یعنی اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، ان میں ہمیشہ بڑی شدید لڑائی رہتی تھی، تو اس خیال سے کہ یہ بہت جنگجو ہیں بہت لڑنے والے ہیں، تو یہ خیال سے تسلی دی کہ اہل اسلام کے مقابلے میں اس طرح یہ نہیں آ سکیں گے۔ بات یہ ہے کہ ان کی لڑائی آپس ہی میں بڑی تیز ہے مگر مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی طرح یہ احتمال نہ کیا جاوے کہ گو بمقابلہ اہل اسلام کے تنہا یا ضعیف ہوں مگر بہت سے ضعفاء مل کر قوی ہو جاتے ہیں، شاید اس طرح یہ سب جمع ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ احتمال اس لیے قابل التفات نہیں کہ اے مخاطب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو ظاہر میں متفق خیال کرتا ہے حالانکہ ان کے قلوب غیر متفق ہیں، یعنی گو عداوت اہل حق ان سب میں ایک وجہ اشتراک کی ہے، مگر خود بھی تو ان میں اختلاف عقائد کی وجہ سے افتراق، تفرقہ اور عداوت یعنی دشمنی ہے، اور ان کے باہم مجتمع ہونے کے احتمال کی نفی بھی زیادہ تاکید اور تقویت مقصود کے لیے ہے، ورنہ حق تعالیٰ کی مشیت ان کی مغلوبی اور مقہوری کے ساتھ ہو چکی ہے، یعنی اللہ کی مشیت ہی یہی ہے کہ ہمیشہ یہ مغلوب رہیں گے اور ان پر اللہ کا قہر ہوگا، تو اگر اتفاق ہو بھی جاتا تو کیا کام آتا۔ آگے اس نااتفاقی کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تشتت قلوب، یعنی قلوب کا متفرق ہونا، آپس میں اختلاف، اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو دین کی عقل نہیں رکھتے، اس لیے ہر ایک اپنے اپنے خیال کا تابع ہے، اور جب نظریات اور اغراض مختلف ہوں تو اس کے لیے اختلاف قلوب لازم ہے، اور اس پر یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ بے دینوں میں بسا اوقات اتفاق دیکھا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں مقصود قاعدہ کلیہ بیان کرنا نہیں، بلکہ ان میں جو نا اتفاقی تھی اس کا سبب بیان کرنا مقصود ہے کہ ان کے لیے یہی امر سبب ہو گیا تھا، چنانچہ ظاہر ہے آگے بالخصوص بنی نذیر اور ان منافقین کی، جنہوں نے وعدہ نصرت کر کے دھوکے میں ڈالا اور عین وقت پر دغا دی، ان کی حالت کا بیان ہے کہ ان کے مجموعے کی دو مثالیں ہیں، ایک مثال خاص بنی نذیر کی اور دوسری منافقین کی۔ بنی نذیر کی مثال تو ان لوگوں کی سی مثال ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے ہوئے ہیں، جو دنیا میں بھی اپنے کردار کا مزہ چکھ چکے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ مراد ان سے یہود بنی قینقاع ہیں، جن کا قصہ یہ ہوا کہ واقعہ بدر کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن 2 ہجری میں عہد شکنی کر کے جنگ کی، پھر مغلوب اور مقہور ہوئے اور قلعے سے آپ کے فیصلے پر باہر نکلے اور سب کی مشکیں باندھی گئیں، پھر عبداللہ بن ابی منافق کے اصرار اور الحاق کی وجہ سے ان کی اس شرط پر جان بخشی کی گئی کہ مدینہ سے چلے جائیں، چنانچہ وہ اذروات شام کو نکل گئے اور ان کے اموال مال غنیمت کی طرح تقسیم کیے گئے، اور ان منافقین کی مثال شیطان کی سی مثال ہے۔ اول تو انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے اور کفر کے وبال میں گرفتار ہوتا ہے، خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں، تو اس وقت صاف جواب دے دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ سو آخری انجام دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں گئے، جہاں ہمیشہ رہیں گے، ایک ضلال کی وجہ سے یعنی گمراہی کی وجہ سے، دوسرا اضلال یعنی گمراہ کرنے کی وجہ سے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ پس جس طرح اس شیطان نے انسان کو اول بہکایا پھر وقت پر ساتھ نہ دیا اور دونوں خسران میں پڑے، اسی طرح ان منافقین نے اول بنی نذیر کو بری رائے دی کہ تم نکلو نہیں، پھر عین وقت پر ان کو دھوکہ دیا اور دونوں کے دونوں بلا میں پھنسے۔ بنی نذیر تو جلاوطنی کی مصیبت میں اور منافقین ناکامیابی کی ذلت میں مبتلا ہوئے۔ یہ تھا خلاصہ تفسیر۔ معارف و مسائل میں جو آیت ہے کمثل الذین من قبلہم قریبا، یعنی جو اس سے پہلے قریب ہی اس سے پہلے لوگوں نے اپنی کارنامے کرتوتوں کی سزا بھگتی، تو اس کا مطلب یہ کہ بنو نذیر کی مثال کا بیان ہوا ہے، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الذین من قبلہم سے مراد اہل کفار اہل بدر مراد ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بنو قینقاع جو قبیلہ یہود ہے وہ مراد ہیں، اور ان دونوں کا انجام بد اور مقتول اور مغلوب اور ذلیل و خوار ہونا اس وقت واضح ہو چکا تھا، کیونکہ بنو نذیر کی جلاوطنی کا واقعہ غزوہ بدر اور احد کے بعد ہوا ہے، اور بنو قینقاع کا واقعہ بھی بدر کے بعد پیش آ چکا تھا۔ بدر میں مشرکین عرب کے 70 سردار مارے گئے اور باقی بڑی ذلت اور خواری کے ساتھ واپس ہوئے، اور بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد ہیں، تو مطلب آیت کا یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو آیت نے فرمایا ذاقوا وبال امرہم، یعنی انہوں نے اپنے کرتوت کا بدلہ چکھ لیا، یہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اسی طرح اگر الذین من قبلہم سے مراد یہود ہی کا قبیلہ بنو قینقاع ہو تو ان کا واقعہ بھی ایسا ہی عبرتناک ہے۔ بنو قینقاع کی جلاوطنی کا واقعہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ کے آس پاس جتنے قبائل یہود کے تھے سب کے ساتھ ایک معاہدہ صلح کا ہو گیا تھا، جس کی شرائط میں داخل تھا کہ ان میں سے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے کسی مخالف کی امداد نہ کرے گا۔ ان معاہدہ کرنے والوں میں قبیلہ بنو قینقاع بھی شامل تھا، مگر اس نے چند مہینوں کے بعد ہی عذر اور عہد شکنی شروع کر دی اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کے ساتھ خفیہ سازش اور امداد کے کچھ واقعات سامنے آئے۔ اس وقت یہ آیت قرآن نازل ہوئی، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، یعنی اگر معاہدہ اور صلح کے بعد کسی قوم کی خیانت کا خطرہ لاحق ہو تو آپ ان کا معاہدہ صلح ختم کر سکتے ہیں۔ بنو قینقاع اس معاہدے کو اپنی غداری سے خود توڑ چکے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا اور عالم جہاد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور مدینہ طیبہ کے شہر پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے۔ یہ لوگ مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر اپنے قلعے میں بند ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 15 روز تک تو یہ لوگ محصور ہو کر صبر کرتے رہے، بالآخر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور یہ سمجھ گئے کہ مقابلے سے کام نہ چلے گا اور قلعے کا دروازہ کھول دیا اور کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں جو آپ ہمارے بارے میں نافذ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ان کے مردوں کے قتل کا ہونے ہی والا تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد اصرار اور الحاح کیا کہ ان کی جاں بخشی کر دی جائے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ لوگ بستی خالی کر کے ضلع وطن ہو جائیں اور ان کے اموال مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گے۔ اس قرارداد کے مطابق یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر ملک شام کے علاقے اذرعات میں چلے گئے اور ان کے اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے قانون کے مطابق اس طرح تقسیم فرمایا کہ ایک خمس یعنی پانچواں حصہ بیت المال کا رکھ کر باقی 4 خمس غانمین میں تقسیم فرما دیا۔ غزوہ بدر کے بعد یہ پہلا خمس تھا جو بیت المال میں داخل ہوا۔ یہ واقعہ بروز شنبہ 15 شوال سن 2 ہجری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 20 ماہ بعد پیش آیا۔ اور جو آیت کمتل شیطانی اذ قال للانسان اکفر، یہ دوسری مثال ان منافقین کی ہے جنہوں نے بنو نذیر کو جلاوطنی کا حکم نہ ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جنگ کرنے کے لیے ابھارا اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، مگر جب مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا تو کوئی منافق امداد کو نہ پہنچا۔ ان کی مثال قرآن کریم نے شیطان کے ایک واقعے سے دی ہے۔ ان منافقین کی مثال شیطان کے وعدے سے دی ہے کہ شیطان نے انسان کو کفر پر آمادہ کیا اور اس سے طرح طرح کے وعدے کیے، مگر جب وہ کفر میں مبتلا ہو گیا تو سب سے مکر گیا۔ شیطان کے ایسے واقعات خدا جانے کتنے ہوئے ہوں گے، ان میں سے ایک واقعہ تو خود قرآن کریم میں منصوص ہے جس کا بیان سورہ انفال کی ان آیات میں ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِلَىٰ آيَةٍ۔ یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے جس میں شیطان نے بطور وسوسہ کے یا بشکل انسانی سامنے آ کر مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے مقابلے پر ابھارا اور اپنی مدد کا یقین دلایا، مگر جب مسلمانوں سے مقابلہ ہوا تو مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس واقعے کی پوری تشریح معرف القرآن میں سورہ انفال جلد نمبر 4 صفحہ 256 سے صفحہ 258 تک تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے۔ اگر آیت مذکورہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے تو یہ ارشاد کہ شیطان انسان سے کفر کرنے کو کہتا ہے اور جب وہ کر لیتا ہے تو اس سے بری ہو کر الگ ہو جاتا ہے، اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس واقعے میں بظاہر شیطان نے ان کو کفر کرنے کے لیے تو نہیں کہا، کافر تو وہ پہلے ہی سے تھے، شیطان نے تو ان کو مقابلے پر جمع کرنے کے لیے کہا تھا۔ جواب ظاہر ہے کہ کفر پر جمے رہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر قتال کرنے کو کہنا بھی اسی حکم میں ہے کہ ان کو کفر کرنے کے لیے کہا جائے، اور تفسیر مظہری اور قطبی اور ابن کثیر وغیرہ میں اس جگہ شیطان کی اس مثال کے واقعات بنی اسرائیل کے متعدد راہبوں اور عبادت گزاروں کو شیطان کے بہکا کر کفر تک پہنچانے کے متعلق نقل کیے ہیں۔ مثلا بنی اسرائیل کا ایک راہب عبادت گزار جو اپنے سمعہ میں ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتا اور روزے اس طرح رکھتا تھا کہ 10 دن میں صرف ایک مرتبہ افطار کرتا تھا، یعنی ایک روزہ نہیں رکھتا تھا۔ 70 سال اس کے اسی حال میں گزرے، شیطان لعین اس کے پیچھے پڑا اور اپنے سب سے زیادہ مکار اور ہوشیار شیطان کو اس کے پاس بصورت راہب عبادت گزار بنا کر بھیجا، جس نے اس کے پاس جا کر اس راہب سے بھی زیادہ عبادت گزاری کا ثبوت دیا، یہاں تک کہ راہب کو اس پر اعتماد ہو گیا۔ بالآخر یہ مصنوعی راہب شیطان اس بات میں کامیاب ہو گیا کہ اس راہب کو کچھ دعائیں ایسی سکھلائیں جن سے بیماروں کو شفا ہو جائے۔ پھر اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے اثر سے بیمار کر کے ان کو خود ہی اس راہب کا پتہ دیا۔ جب یہ راہب ان پر دعا پڑھتا تو یہ شیطان اپنا اثر اس سے ہٹا دیتا، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اور عرصہ دراز تک یہ سلسلہ جاری رکھنے کے بعد اس نے ایک اسرائیلی سردار کی حسین لڑکی پر اپنا یہ عمل کیا، یعنی اس کو بیمار کر دیا اور اس کو بھی راہب کے پاس جانے کا مشورہ دیا، یہاں تک کہ اس کو راہب کے سومہ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا اور رفتہ رفتہ اس کو اس لڑکی کے ساتھ بدکاری میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہوا، جس کے نتیجے میں اس کو حمل ہو گیا۔ تو رسوائی سے بچنے کے لیے شیطان نے اس کو قتل کرنے کا مشورہ دیا، اس راہب کو، اس لڑکی کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ قتل کرنے کے بعد شیطان ہی نے سب کو واقعہ قتل وغیرہ بتلا کر راہب کے خلاف کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کا سموا ڈھا دیا اور اس کو قتل کر کے سولی دینے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت شیطان اس راہب کے پاس پھر پہنچا کہ اب تو تیری جان بچنے کی کوئی صورت نہیں، ہاں اگر تو مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ راہب سب کچھ گناہ پہلے کر ہی چکا تھا، کفر کا راستہ ہموار ہو چکا تھا، اس نے سجدہ بھی کر لیا۔ اس وقت شیطان نے صاف کہہ دیا کہ تو میرے قبضے میں نہ آتا تھا، میں نے یہ سب مکر تیرے مبتلا کفر کرنے کے لیے کیا تھا، اب میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے اور ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے مکر و فریب سے اور اپنے نفس کے مکر و فریب سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم۔